السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 148-149. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا قوم ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا.
نہیں پسند کرتا اللہ اونچی آواز سے برائی کی بات کرنے کو، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا. اگر تم اعلانیہ کرو کوئی بھلائی یا خفیہ کرو اسے، یا معاف کر دو برائی کو، تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا خفیہ کرو یا کسی کا قصور معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے. بہت ہی اہم آیات ہیں. سب سے پہلے حب کی بات کی گئی ہے. لا یحب اللہ الجہر، نہیں محبت کرتا اللہ تعالیٰ کس چیز سے، یہ کس بات سے؟ اونچی آواز سے، یعنی کھلے طور پر برائی بیان کرنے سے، یا کھلے طور پر برائی بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، لیکن یہ کہ جس پر کسی پر ظلم کیا جائے تو وہ اپنے ظلم کے شکایت کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی علانیہ بری بات کہی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور اس پر سزا دیتا ہے، اور اس میں تمام وہ برے اقوال شامل ہیں جو زبان سے نکالے جاتے ہیں، جو کسی کو تکلیف دینے کا باعث بنتے ہیں، جو کسی کو صدمہ پہنچاتے ہیں، طنزیہ باتیں، طنزیہ جملے، جلن حسد کی باتیں، کھوج لگانے والی باتیں، گالی گلوچ، کسی پر الزام لگانا، سب و شتم کرنا، گالیاں دینا، یہ تمام اقوال منع کیے گئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو ناپسند کرتا ہے، محبت نہیں کرتا. تو اس کا مطلب لازماً اللہ تعالیٰ کس چیز کو پھر پسند کرتا ہے اور کس چیز سے محبت کرتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ حسن چیز کو پسند کرتا ہے، اور وہ بھی خاص طور سے کلام میں سے حسن کلام کو، یعنی بہتر بات کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جیسے کہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اچھی اور پاکیزہ باتیں ہیں یا نرمی والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر الہی کو، اچھے اور نرم پاکیزہ کلام کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، یعنی اس کی پھر ضد کیا ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے برائی کی باتوں کو کھلم کھلا جہر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی باتوں کو پسند کرتا ہوگا جو اس کے اپوزٹ ہیں، اس کے الٹ ہیں. اور جن کو نرمی دی جاتی ہے یا جن کو عاجزی دی جاتی ہے، ان کو خیر ہی خیر مل جاتی ہے، ایسا سمجھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، اور کون سا ظلم ہے کس بنا پر انسان کو آواز اٹھانی چاہیے، یا وہ اپنے ظلم کی شکایت حاکم سے کر سکتا ہے، یا اس شخص سے جو اس ظلم کو دور کرنے کی قدرت یا طاقت رکھتا ہو. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسلام دین فطرت ہے، اور کس قدر انسان کی بھلائی کا اور اس کے احساسات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لازماً اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات آ رہے ہیں، تو اس کو بھڑاس نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، یا حاکم کے سامنے شکایت کی جا سکتی ہے. اب اگر آپ سورہ نساء کے ہم اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں، دیکھیں گے آپ اگر، تو ایکچولی سورہ نساء میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیوں عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو سورہ نساء پڑھایا کرو؟ آپ دیکھیں سورہ نساء میں نام ہی اس کا نساء ہے. ایکچولی گھروں کی تربیت کا سامان جو خواتین کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. مرد تو باہر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، ان سے یہ گھریلو ذمہ داریاں یا معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داریاں کام کاج کی وجہ سے اس قدر زیادہ وہ نہیں اٹھا سکتے جتنا خواتین کر سکتی ہیں. اور معاشرے کی اصلاح میں گھروں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، گھروں کا، خاندانوں کا۔ اور یہاں پر یہ بات کہہ کر کے نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ زبان سے بری بات نکالی جائے، اللہ کہ کوئی ظلم ہوا ہو۔ اور اس میں دراصل آپ دیکھیں، جو بھی آپس کے خاندان کے تنازعات ہوتے ہیں یا آپس کے میل جول والے لوگوں میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، وہ سب کس بنا پر ہوتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس بنا پر جب ہمارے کوئی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اترتے تو ہم کیا کرتے ہیں، جا کر دوسروں سے ان کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ برائی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور یہی غیبت ہے اصل میں۔ تو ہمارا دین جذبات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور اس آیت میں خصوصاً دین اسلام میں اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بات سکھاتا ہے یا بتاتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں یا معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایسی باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوں۔ اور تعلقات کب خراب ہو سکتے ہیں؟ جب زبان سے آپ کوئی بری بات نکالیں یا کسی کی برائی کریں اور اس کو پتہ چل جائے تو ایک فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایکچولی برائی پر زبان کھولنا کیا ہے دیکھا جائے تو؟ یعنی ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، لیکن ہمارا معاملہ کیا کہ ہم ہر ایک کو تو کہتے پھرتے ہیں، یعنی کسی نے ہمارے ساتھ اگر برائی کی تو معاشرے میں ایک رواج بن چکا ہے کہ سب سے کر دو برائی، لیکن جس شخص نے کیا ہے برائی اس کو جا کر اس کی اصلاح نہیں کریں کہ بھائی دیکھو تم سے ایسی غلطی ہو گئی ہے، تم نے یہ جملے ہم کو کہہ دیے ہیں، یہ تم نے ہمارے ساتھ اس طرح سے زیادتی کی ہے اور ہم یہیں کہیں معاملہ صاف کر دینا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوتا، ہم اس سے ڈرتے ہیں اور دوسروں کے پاس جا کر، ہزار لوگوں کے پاس جا کر برائی کریں گے اس شخص کی، لیکن اس کو نہیں جا کر بتائیں گے کہ تم سے یہ اور یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلا کہ حاکم کے سامنے ظلم کا بیان کیا جا سکتا ہے اور یا پھر ظالم کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ اور یہاں اسلام جو سوسائٹی تعمیر کرنا چاہتا ہے، جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، یعنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے معاشرے کی، اس میں یہ ایک سنہرا اصول ہے کہ آپ بدگوئی نہ کریں، آپ بد کلامی نہ کریں، آپ برائی، یعنی زبان اپنے ایسے آپ اس کو کنٹرول میں رکھیں کہ وہ برائی پر نہ کھلے، یعنی بری باتیں کرنے پر نہ کھلے، گپ شپ، غیبت، کینہ، تنزیہ باتیں اس کے لیے نہ کھلے، بلکہ زبان سے جب بھی نکلے پاکیزہ کلام ہی نکلے۔ جس کو نرمی دی گئی اسے بہت بڑی نعمت مل گئی، ایسے سمجھے تو نرمی اور اچھائی کی بات کریں۔ تو ہمارے دین نے معاشرے کی فلاح اور اصلاح کے لیے دونوں کا، فرد اور جماعت دونوں کا ایک اصول دیا ہے۔ اب یہاں پر الجہر بالسوء کیا ہے من القول میں سے، اس کے تحت وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ کسی کے عیبوں کی تشہیر کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، بد کلامی کرنا، چاہے آمنے سامنے بھی ہو اور چاہے کسی کے پیٹھ پیچھے بھی ہو۔ اور اسی لیے شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ بلا وجہ کسی سے تلخ کلامی کی جائے، کسی وجہ سے کسی پر زبردستی غصہ ہوا جائے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن ظلم کی صورت میں آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ظلم کہہ کر، الا من ظلم کہہ کر یہ اجازت دی گئی ہے کہ اپنے دل کا بخار نکال سکتے ہیں اور حاکم کے سامنے فریاد بھی کر سکتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، یعنی بد دعا جس کو کہیں گے، کہ پھر ظالم اور ظالم جب ظلم سے بڑھ جاتا، ظلم کی حدوں سے بڑھ جاتا ہے تو مظلوم کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ تو بہرحال اب یہاں ہم خود دیکھیں گے کہ انسان کے فطری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو اصول و قوانین دیے ہیں اور کتنا خیال رکھا ہے انسان کی ضرورتوں کا، اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا۔ اور یہ خوبیاں، یہ باتیں صرف دین اسلام ہی میں پائی جاتی ہیں، دوسری جگہ نہیں۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جگہ کانسیپٹ ہی کہ اچھا ایک گال پر کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو مارنے کے لیے، ایسا نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں سکھاتا۔ تم برائی کا بدلہ لو لیکن اس سے زیادہ نہ لو، جتنی برائی کی گئی تم اتنی برائی کر سکتے ہو سامنے والے کی، یعنی کسی قاضی کے سامنے جا کر۔ تو مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ظالم کے لیے بد دعا کرے یا پھر حاکم کے سامنے ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گالی دی اور وہ گالی بھی ایسی ہے جو بہت خطرناک ہے، تو اس پر بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پر زیادتی نہیں کرنا۔ جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی صحابی سے ایسا کہہ دیا تھا یا غلام سے کہا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، رسول اکرم نے سنا تو اتنا غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، ابھی تک تمہیں جاہلیت کی بو باقی ہے۔ اور ابو ذر غفاری پھر اتنا زیادہ ڈر گئے اس بات سے، انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا اور غلام سے کہا کہ جیسے میں نے تم کو سزا دی تھی تم بھی مجھے سزا دے دو، یعنی دنیا کے دنیا میں ہی ظلم کا بدلہ مل جائے تو اچھا ہے، آخرت میں کوئی ظلم کا بدلہ باقی نہ بچے، کیونکہ اس وقت کون کہاں سے دے گا۔ تو میرے حال ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی، یہودی بھی، کافر بھی۔ تو مظلوم کے علاوہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسری کی برائی لوگوں سے بیان کرتا پھرے، اسی کا نام اصل غیبت ہے، یہ گلہ ہے، اور جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم کو دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہوتا ہے، اور جب جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کو اگر معلوم ہو جاتا ہے دیکھیں اس کا کتنا دل برا ہو جائے نا، تو کیوں زبردستی ہم غیبت کریں کسی کی، اور کیوں اپنے عمل برباد کریں، زبردستی اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ یا بغض رکھیں؟ ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے جن کے دلوں میں کچھ ایسے امراض ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم دل کو صاف و شفاف کر کے، بغیر کسی کے تعلق سے کچھ بدگمانی رکھ کر اپنے کام انجام دیں۔ تو بہرحال ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر برائی پر زبان کھولنا ہے تو کھول سکتے، لیکن کسی کی برائی کی تشہیر کرنا مقصود ہو تو پھر بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں، کسی نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے تو تم اس کو زبان سے روکو، نہیں تو ہاتھ سے روکو، اور شرعی مصلحت کے بغیر کسی سے بھی تلخ کلامی یا بدگوئی جائز نہیں ہے، نہ سامنے نہ پیچھے، لیکن الا من ظلم کہہ کر اس کو مستثنی کیا گیا اس سے کہ ٹھیک ہے، ظلم کے اوپر تم زبان کھول سکتے ہو، ظلم کے علاوہ نہیں۔ اب یہاں پر ہم ظلم کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ظلم کے بارے میں آتا ہے کہ ظلم تاریک ہونا، اور حروف اسداد میں سے بھی ہے، دانتوں کی چمک اور صفائی کو بھی کہا جاتا ہے، یہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، بے موقع رکھنا، گھٹانا، کم کر دینا۔ ہر وہ کام جو وقت سے پہلے کیا جائے وہ ظلم ہے، اور رات کا تاریک ہونا بھی اس کے معنوں میں آتا ہے، اور ظلم مطلب اندھیرا۔ جیسے کہ اس کی عربی زبان میں اس کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ ودع الشیء غیر محلی ہی، کہ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کہیں اور رکھ دینا جو اس کی جگہ یا مقام نہیں ہے، اور یہ ظلم ہے اصل میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو لا یحب الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر، کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ برائی کو۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر ہم کو برائی سے بچنا پڑے گا، ہم کو بد کلامی سے، بدگوئی سے، غیبت سے، چغلی سے، ان تمام زبانی جو عیوب ہیں ان سے بچنا پڑے گا۔ اور اسی لیے ہم کو احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اپنے بندوں کے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، تو بس تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یعنی سبحان اللہ، رب العالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جب اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا تو پھر تم کیوں کرتے ہو۔ اور ابو ہریرہ ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے، یعنی کسی ہتھیار سے، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے، اگرچہ کہ وہ اس کا سگا بھائی ہی ہو۔ یعنی کسی کو ڈرانے کے لیے بھی آپ ہتھیار نہیں دکھا سکتے، مذاق میں بھی نہیں، سامنے والے کا ہو سکتا ہے دل کمزور اور اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، تو لہٰذا ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں اس کو استعمال کریے، ادھر ادھر بلا وجہ نہ ضائع کریں۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا، کیونکہ عربی زبان میں ظلم اندھیرے ہی کو کہتے ہیں، اور شرک کو بھی ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم کا لفظ آتا ہے قرآن میں، کہ بے شک شرک سب سے عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق اٹھا کر کسی اور کو دے دیا۔ تو چونکہ یہاں پر ظلم کا لفظ بھی آیا ہے، پھر سوء کا لفظ بھی آیا ہے مطلب برائی، اور جہر کا مطلب جیسے جہری قرأت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سنتے ہیں ہم کہ فجر، مغرب اور عشاء میں جہری قرأت ہوتی ہے، یعنی کھلم کھلا اعلانیہ، زور سے بول کر۔ تو لہٰذا برائی کو کھول کر بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ جتنی بات معلوم پڑے اگر کسی کی برائی کی، اتنی اپنے حد تک محدود رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے لیے کیوریوسٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات اسلام میں پسند نہیں کی گئی۔ اور اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ ظلم کس قدر بری چیز ہے کہ پھر مظلوم کی بد دعا سیدھا آسمان تک پہنچتی ہے اور پھر وہ قبول کر لی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی حکمت والی بات ہے کہ تم اگر تمہارے دل میں سچی خیر خواہ ہوگی تو تم ظالم کو ظلم بھی نہیں کرنے دو گے, کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ظالم کے ظلم سے اس کو خود کتنا گناہ ملے گا. تو بہرحال ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. یعنی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص ایک ساتھ دو دو کھجوریں کھائے. جیسے کہ اس وقت جب لشکر نکلتا تھا تو ساتھ میں صرف کھجوروں کا ٹوکرا تھیلا دے دیا جاتا تھا, سیک کھجور بھری ہوئی ہوتی تھی, ڈیٹس بھری ہوئی ہوتی تھی. تو جب ابو عبیدہ بن جراح کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا تو کہا جاتا ہے کہ خوراک کی بہت کمی تھی, چند کچھ یعنی تھوڑی سی کھجوریں ساتھ میں دے دی گئیں, اور کہا تھا کہ پہلے ہو سکتا ہے روز دو دو استعمال کرو, پھر وہ لوگ ایک ایک پر آ گئے, پھر یہاں تک کہ آدھی آدھی, یا پھر اس کو صرف چوسنا پڑتا تھا. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ وہ اتنے امین الامت, ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے حصے کی کھجور بھی یا تو دوسروں کو دے دیتے تھے یا خود کم لیتے تھے اور دوسروں کو زیادہ دیتے تھے. سبحان اللہ, یہ آپ دیکھیں عدل اور انصاف. تو بہرحال کہ کسی کو یہ لازم نہیں کہ وہ دو دو کھجوریں ایک ساتھ کھائے, کیونکہ اس سے ایک طرح سے گریڈینس پتہ چلتی ہے, دوسروں کا حق بھی مارا جاتا ہے. اگر زیادہ بڑا لشکر ہے, زیادہ لوگ ہیں, اگر آپ پہلے کا پہلے زیادہ چیزیں لے لیں گے تو پھر دوسروں کو کیسے ملے گا. اور اسی لیے جب شادی بیاہ میں ہم جاتے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے ہوکے کی بنا پر, یعنی ایک طرح سے خواہش کی بنا پر زیادہ سے زیادہ بہت ساری چیزیں لے لی جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں آخر میں وہ کھایا نہیں جاتا, سب پھینکتا ہے وہ کھانا. تو لہٰذا پہلے ہی کنٹرول کیا جائے. اب یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ جو زبان نہ کھولی جائے برائی پر, الا یہ کہ آپ کو کسی کے سامنے اپنا کیس پیش کرنا ہو یا ظالم کا ظلم بیان کرنا ہو تو آپ ایسے شخص کے پاس بیان کریں جو ظلم کا ہاتھ روک سکتا ہے, جو پکڑ سکتا ہے, یا کم از کم ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. ایسے لوگوں کے سامنے شکایت کر سکتے ہیں, جیسے کسی نے گالی دی ہے یا اس طرح کی زیادتی کچھ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال تو غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ مکہ میں مسلمانوں کی حالت کچھ اور تھی, مدینہ میں کچھ اور تھے. مکہ میں کفار و مشرقین تھے جو مسلمانوں کو ایذا دیا کرتے تھے, اور مدینہ میں منافق تھے اصل میں, جو ایک طرح سے ایمان کا لبادہ تو اڑے ہوئے تھے لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کے پکے دشمن تھے. اور مسلمانوں کو کوئی طریقہ, کوئی ایسا موقع حاصل نہیں جانے دیتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہ کریں یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اسی لیے ایک حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے صحیح بخاری کی کہ سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھسایا جائے گا. آپ سوچئے آج کل کتنا ظلم ہو رہا ہے زمینوں کی وجہ سے. تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا آج زمین کا کوئی کسی کا ہتھیار لیتا ہے یا لے لیتا ہے تو کل سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. آپ دیکھیں زمین کتنی ہیوج ہے, کبھی اوپر سے دیکھیے گا اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو پکچرس لی گئی ہیں کہ کیسے تیزی سے گھوم رہی ہے زمین. اور آپ دیکھیں کہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی نے اس میں کنواں کھودنے کے لیے یا اندر تک کوئی ایسی مشین لگائی ہو, ڈگ کیا ہو اندر تک اور وہ زمین کے اندر سے نیچے سے نکل گیا ہو. نہیں ہوا آج تک ایسا. کتنا آپ سوچیں کہ کتنا تھک اس کا لیئر ہوگا. تو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. کیا حالت ہوگی اس شخص کی جس نے کسی کے زمین پر ناحق قبضہ کیا تھا. اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں, بہت ہی اچھی حدیث ہے, ہم کو سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ایکچولی یہاں پر ظلم آیا ہے نا. ظلم سے پہلے بچنے کی ہم کوشش کریں, اور جب تک ہم ظلم کو سمجھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں, ہو سکتا ہے نا انجانے میں ہم سے وہی سرزد ہونے لگے. تو ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے, اس لیے کہ وہاں روپیے پیسے نہیں ہوں گے آخرت میں, اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہاں اپنے بھائی پر ظلم کیا تو یہیں معافی تلافی کر لو, کیونکہ آخرت میں تو نہ پیسہ ہوگا نہ معافی تلافی ہوگی. بلکہ ایسا ہوگا کہ اگر تم نے کسی پر ظلم کیا تھا اور دنیا میں معافی نہیں مانگی تھی یا اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی تھی تو کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس شخص کی جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا، جس کے ساتھ تم نے برائی کی تھی، اس کی تمام برائیوں کو تمہارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا اور تمہاری نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے کہ زندگی بھر انسان کیا کچھ نہیں کرتا رہتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ظلم کیا تھا تو پھر وہ آخرت میں ایسا ہو کہ آپ کی ساری نیکیاں سامنے والے کو مظلوم کو دے دی جائیں اور اس کے جو گناہ تھے اس کے حصے کے وہ ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں۔ اسی لیے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور جس قدر ہو سکے لوگوں کو ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر دیں، کسی کے حق میں کمی نہ کریں، کیونکہ حقوق معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ سامنے والے سے معافی نہیں مانگ لیتے اگر آپ نے زیادتی کی ہے۔ اور ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب تم اپنے آپس کے جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق کی مخالفت میں آئے ہوں اور بعض یعنی مقدمہ لے کر جب دو لوگ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جھوٹا مقدمہ لے کر آئے ہوں، اور کچھ لوگ ساتھ میں آتے ہیں اپنے فریق کی سپورٹ کے لیے اور دوسرا آتا ہے اس کی مخالفت کے لیے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی آتا ہے اور ایک فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہیں، یعنی چرب زبان ہے اور بہت زیادہ ٹرک استعمال کرتے ہیں بات کرنے میں، تو سامنے والے کو لگتا ہے کہ اچھا یہ بہت صحیح بات بول رہے ہیں، تو بہرحال کوئی چالاکی سے بولنے والے ہوں اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں، بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی دو فریق آئے، ایک کہے کہ یہ زمین میری تھی اور دوسرا کہے کہ میری تھی، اب ہو سکتا ہے ایک شخص بہت زیادہ چرب زبان ہو اور اس نے اس طرح سے باتوں میں لپیٹ لیا ہو یا الجھا لیا ہو کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حق میں یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ شخص کی ہے یہ زمین، تو رسول اکرم فرما رہے کہ اگر تم نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے مقدمہ یہاں پر بتا کر جیت لیا تو گویا کہ مجھ سے وہ زمین نہیں لے رہے بلکہ وہ ایک آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈرا دینے والی آیت ہے، آپ سوچیے یہ والی آیت کہ کسی نے ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا بدلہ اس کو کیا ملے گا، اور اس کی ساری زندگی کی جو بھی کچھ تھی جمع پونجی اطاعت وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں اس سلسلے میں کہ برائی پر زبان نہ کھولی جائے، اور اگر کھولیں تو صرف اتنی کھولی جائے جتنا کہ آپ کو تکلیف دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے برعکس کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو عفو درگزر کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم کسی زیادتی کا جواب بھلائی سے دو گے یا ظالم کو بد دعا کی بجائے دعا دو گے یا اعلانیہ خفیہ طریقے پر اس کی خیر خواہی کرو گے اور تم سامنے والوں کے سارے قصور معاف بھی کر دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ تمہارا رب یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے پکڑنے کی، لیکن دن بھر میں سے کتنی دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، پھر کچھ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ہماری برائیوں کو، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما رہا ہے نہیں فرما رہا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نہیں ڈالتا ہے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب۔ تو بہرحال کسی کی برائی کرنا غیبت گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا یا پردہ پوشی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اب معافی اور پردہ پوشی کے بارے میں یہاں پر جیسا سمجھے کہا جا رہا ہے آگے کی آیت میں، تو پردہ پوشی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی اگر ہم کو کسی کی برائی کا پتہ چلتا ہے تو آپ اس کی برائی پر اگر اس نے خود تشہیر کرنا نہیں چاہتا وہ تو آپ خود بھی پردہ ڈالے رکھیں، کیوں آپ کسی کی پردے کو یعنی ظاہر کھول رہی ہیں اور کسی کو بے پردہ کر رہی ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا تھا اور وہ کہہ کہ اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کو کتاب الآداب میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ظلم پر تو آپ زبان کھولیں گے لیکن کسی کی بلا وجہ کسی کی برائی، کسی پر تہمت اور الزام نہیں لگا سکتے آپ کسی پر بھی۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اور ان میں پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالے رکھا ہمارے گناہوں پر، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں ہماری خطاؤں سے درگزر فرمایا اور اس پر پردہ ڈالے رکھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں ہر شر سے اور فتنے سے اور سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال جو ظلم کیا جانے والا شخص، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ بد دعا کر سکتا ہے یا حاکم سے شکایت کر سکتا ہے یا اعلانیہ طور پر اس کو برا بھی کہہ سکتا ہے جس نے اس کی زمین پر یا کچھ اس کے اوپر زیادتی کیا، قبضہ کیا۔ لیکن اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرے لیکن وہ تائب ہو جائے تو معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ ایون کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے اور یہ بھی ظلم میں سے آئے گا، تو اب اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے اور وہ اس کو معاف کر دے تو وہیں کا وہیں معاملہ ختم ہو جائے گا، ادروائز پھر یہ کل قیامت کے دن پہنچے گا اور وہاں پر اس سے بھی بڑا ہم کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو آپس میں معاف کر دینا اور ظلم و زیادتی میں مقابلہ نہ کرنا، یہ پسندیدہ یا احسن ہے۔ اور اسی لیے پھر کہا کہ سورہ شورا کی ایک آیت ہم کو ملتی ہے کہ فمن عفا و اصلح فاجره علی اللہ، بس جس کسی نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اصلاح کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی غفور و رحیم ہونے کی یہ دلیل ہے۔ بہرحال تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم چھپ کر بات کرو یا ظاہر، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، اگر کسی نے کسی پر ظلم بھی کیا ہے یا دل میں اس کی پلاننگ ہے کسی کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ تک کو جانتا ہے۔ اور ایسے کئی آپ نے دیکھے ہوں گے واقعات کے، لوگ دوسروں کے خلاف بری بری چالیں چلتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہی کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، یا تو پیرالائزڈ ہو جائیں گے یا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مہینوں انسان بیمار پڑا رہتا ہے۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا شخص کون ہوگا اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی پردہ پوشی فرمائے گا؟ بہت ہی اچھی حدیث ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے، لیکن اس امید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے دھڑک اور بے جھجھک گناہ کرتے رہیں اور یہ سوچیں کہ آخر میں توبہ کر لوں گا، تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو توبۃ الکذابین کہتے ہیں، یعنی جھوٹی توبہ۔ تو بہرحال ایک طویل حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر جنت میں داخل ہوگا اور سب سے بعد دوزخ سے نکلے گا، وہ شخص قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کرو، بھاری نہ کرو، چنانچہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر کے اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیے تھے، وہ کہے گا کہ ہاں، اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ پیش نہ کر دیے جائیں۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تو کچھ اور بھی کام کیے تھے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اکرم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں واقعی میں کہ ابھی جو شخص کو کہا جا رہا تھا کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیے فلاں فلاں، اور وہ شخص گھبرا رہا ہوگا کہ ابھی تو صرف چھوٹے گناہوں کا دفتر کھلا ہے، ابھی تو بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب نہ شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے اور اس کے بدلے نیکی لکھ دی۔ تو وہی شخص جو ابھی ڈر رہا تھا، اب آپ دیکھیں پھر کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تو فلاں بھی برا کام کیا تھا، فلاں بھی فلاں بھی، یعنی پھر یہاں نیک کام تو نہیں ہے۔ بہرحال یعنی انسان کی ایکچولی وہ بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر کتنا حاصل کرنے کی طلب ہوتی ہے، کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر برائی کے بدلے ایک نیکی کا بتا دیا تھا، لیکن اب اس کو اپنے پرانے گناہ، یعنی اس کو جب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما رہے ہیں اور مجھے گناہوں کے بدلے بلکہ معاف کر کے اس کے بدلے ایک نیکی میرے حصے میں لکھی جا رہی ہے، تو پھر وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کا بھی اعتراف کر کے اس کا اظہار کرے گا۔ اور رسول اکرم اس بات پر ہنس پڑے تھے۔ تو بہرحال ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے بلکہ دوسروں کی پردہ پوشی کی جائے، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی جائے، جن عیبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہو اس کو بالکل ظاہر نہ کیا جائے۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ جس عیب پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا اور انسان اس عیب کو خود بخود ظاہر کر دے، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا اور انسان خود اپنے گناہوں کا اظہار کر دے۔ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فان اللہ کانا عفوا قدیرا، کہ تم اعلانیہ کرو کوئی بھلائی یا خفیہ کرو اسے یا معاف کر دو برائی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے، سبحان اللہ۔ اگر آج ہم کسی کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو کل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے گا، آج ہم کسی پر ظلم کرنے سے رک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد آخرت میں فرمائے گا۔ جیسے کہ پیچھے بھی یہ حدیث تھی کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کے، اور وہ گناہ یہ کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے پھر جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر پردہ ڈال رکھا تھا اور وہ کہے کہ اے فلاں میں نے آج رات یہ اور یہ کام کیا تھا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالا تھا مگر اس نے اپنے عیب سے اللہ کے پردے کو کھول دیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے عیبوں کو بھی ظاہر نہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے تشہیر نہ کی جائے اپنی برائیوں کی، یا پرانی زندگی میں ہو چکے تھے گناہ زمانے جاہلیت میں تو اس کا اظہار نہ کیا جائے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال جو بات ہمیں سیکھنے کی ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ کچھ کلمات حاصل کریے ایسے احادیث کی کتاب سے اور دعاؤں کی کتابوں سے جو کلمہ طیبہ ہوں، جمیل خوبصورت اور اچھا کلام ہوں، اور ان کلمات کو ادا کرتے رہیے، اس کا التزام کریے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، اور لوگوں کو خیر کی دعوت دیجیے یہاں تک کہ یہ آپ کی ایک عادت ثانیہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فإن اللہ يحب ذلك، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بات نہیں پسند کرتا وہ کیا ہے کہ برائی پر زبان کھولی جائے یا کوئی غلط بات کی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا پسند کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اچھا کلام زبان سے نکالا جائے، اچھے کلمات زبان سے ادا کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکل گیا ہو جو خراب کلمہ ہو تو فوراً اس کلمے کو اچھے کلمے سے بدل لیں، یعنی کوئی اچھی بات پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، کوئی ذکر و اذکار کر لیں، اور اس کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری بات، یہاں پر ظلم اور درگزر کی بات کی گئی ہے، تو ظلم کرنا تو اسلام کے دشمنوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا درگزر فرمانے والا ہے، پیچھے پڑے تھے شاکر علیم قدردان ہیں، اور یہاں جو بتایا گیا کہ عفواً قدیرہ، کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے، بخشش کرنے والا بھی ہے، اور زبردست بھی اس کے قبضۂ قدرت میں سب چیز ہے، تو اس کے قبضۂ قدرت میں ہونے کے باوجود بھی وہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اور کمزوروں اور توانا جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو پسند کرتا ہے، اور جو ظالم ہے اس کو اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو بہرحال ایسے کلمات زبان سے نہ نکالے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، لہٰذا عفو و درگزر کی صفت اپنائی جائے۔ پھر یہاں پر اس آیت میں ایمان، عقیدہ، ادب اور سلوک سب کچھ سکھا دیا گیا ہے، الحمدللہ ایک ہی آیت میں کتنے سارے معنی پوشیدہ ہیں الحمدللہ، اور یہاں پر دراصل اس بات کو پسندیدہ اور محبوب بتایا گیا کہ کوئی بھی عمل، یعنی کوئی خیر والی بات کہی جائے اور اس کے اوپر قائم رہا جائے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری بات، عفو و درگزر۔ عفو و درگزر دراصل آپ جب بندوں پر عفو و درگزر کرتے ہیں، ان سے درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم، اپنا فضل و کرم یا اپنی رحمت اللہ تعالیٰ نچھاور فرماتے ہیں، لہٰذا ہم بھی برائی پر زبان نہ کھولیں الا یہ کہ ظلم کیا گیا ہو، اور یا پھر کوئی بھلی بات کے لیے، کوئی ظلم کو دور کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے پھر نیچے کی آیت میں کہا گیا کہ اگر تم چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے، تو تم اعلانیہ کرو کوئی بھلائی یا خفیہ کرو اسے، یا معاف کر دو برائی کو، تو بھی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بلا وجہ زبان سے ایسی کوئی بری بات نکالنے والے نہ بنیں، اور آپ دیکھیں جب چار لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ پرسن کا ذکر ہو اور غیبت ہی ہو جائے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی منع کرنا ہے کہ کیوں بھائی ہم اپنی اتنی قیمتی نیکیاں کیوں ضائع کریں، اور کیوں دوسروں کے پلے میں ڈال رہے ہیں ہم، کیوں نہ اپنی نیکی کو ہم بچا کر اور محفوظ رکھیں۔ تو بہرحال خواتین سے یہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم کو دن رات میں استغفار بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے کلمات یعنی ذکر و اذکار زبان پر جاری اور ساری ہونے چاہیے، تاکہ آخرت میں اس کا اجر بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے، مظلوم کی مدد کرنے والا بنائے، اور فریاد رسوں کی، یعنی ایسے لوگ جو جب شکایت لے کر آتے ہیں تو ان کی بات کو سننے والا بنائیں، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے سنتے بھی نہیں ہیں۔ اور ابھی تک تو ایسا تھا کہ گھر کے کوئی بڑے بوڑھے ظلم کو گھر کے گھر میں ہی ختم کر دیتے تھے جب ان کے پاس لے جائی جاتی تھی بات، لیکن آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں رہا، اب تو بڑے بوڑھوں کو بیکار چیز سمجھا جانے لگا ہے۔ تو آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا سکتے ہیں اگر ظلم ہوا ہو تو، جو اس برائی کو یا اس ظلم کو دفع کرنے یا دور کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ پھر یہ آیت دراصل ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اچھے کام کریں، اچھی بات زبان سے نکالیں، اچھے کاموں کی ترغیب دلائی گئی ہے، خیر کی بات میں تعاون کریں اور خیر کی بات زبان سے نکالیں، چاہے خیر کا کام چھپ کر بھی کیا جائے یا اعلانیہ بھی کیا جائے، دونوں پسندیدہ ہیں۔ پھر خیر کی بات پر ہم کو مداومت اختیار کرنی ہے، یعنی ہمیشہ ہی ایک کام انجام دیتے رہنا ہے، یعنی کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا۔ اور عفو درگزر دراصل اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر کا سبب بنتا ہے ہمارے اپنے لیے، اگر ہم لوگوں پر زبردستی نہیں کریں گے، ان سے عفو درگزر سے کام لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بھی نرمی اور درگزر کا معاملہ اختیار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنائے، مظلوم کی مدد کرنے والا بنائے، لوگوں کے عیبوں کی ہم پردہ پوشی کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عیبوں پر پردہ ڈالے رکھتا کہ ہم دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔